السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. 7 مسلمان ملکوں کے تارکین وطن پر امریکہ میں داخلے کی پابندی کا امکان ہے، لیکن ان میں پاکستان شامل نہیں ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ ملک کی جنوبی سرحد پر میکسیکو کے ساتھ مہینوں کے اندر اندر دیوار تعمیر کی جائے گی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے حکم کے بعد میکسیکو کے صدر آئندہ ہفتے واشنگٹن کے مجوزہ دورے کو منسوخ کرنے پر غور کر رہے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک اور حکم نامے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت امریکہ کے ایسے شہروں کی وفاقی گرانٹ کو روک لیا جائے گا جو سینکچوری سٹیز یا محفوظ پناہ گاہ والے شہر ہیں. اور افغان طالبان نے امریکی صدر کو ایک کھلا خط لکھا ہے، جس میں بقول ان کے افغانستان میں ایک بے مقصد اور نہ جیت سکنے والی جنگ ختم کرنے کی اپیل کی گئی ہے. اور پاکستان سے یہ رپورٹ.
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے ایک معروف ٹی وی میزبان پر پابندی عائد کر دی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور اس بلٹن کے آغاز میں ہم سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان، جہاں ہمارے نمائندے موجود ہیں محمد اشتیاق، اور ان سے پوچھتے ہیں اس جھگڑے کے بارے میں، اس لڑائی کے بارے میں جو آج قومی اسمبلی میں دو مخالف گروپوں میں دیکھنے میں آئی. جی السلام علیکم محمد اشتیاق.
جی وعلیکم السلام. خالد صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے جو قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہی شروع ہوا، اس میں مسلم لیگ نون جو حکمران جماعت ہے اور اس میں مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے اراکین کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حزب مخالف کی جماعتیں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف ایک تحریک استحقاق پیش کرنا چاہتی تھی اور اسپیکر نے اس بارے پر، تو اس دوران حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ایک وفاقی وزیر شاہد خاقان عباسی تحریک انصاف کے بینچوں کے جانے بڑھے اور وہاں انہوں نے شاہ محمود قریشی سے کچھ بات کرنا چاہی، لیکن تحریک انصاف کے طرف سے مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف نعرے بازی جاری تھے، تو اور یہی وجہ بنی پھر دونوں جماعتوں کے درمیان ہاتھا پائی کی.
جی اشتیاق، ہاں آپ کی آواز ذرا کٹ رہی ہے، ذرا آپ تھوڑا سا اپنے فون کو کسی ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں سے سگنل بہتر ہو. ہیلو. جی اشتیاق، آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ ہم آپ کو نہیں سن پا رہے. ہم بات کر رہے تھے اپنے نمائندے اسلام آباد سے محمد اشتیاق سے، اور وہ بتا رہے تھے کہ آج قومی اسمبلی میں اس وقت ایک جھگڑا ہو گیا جب شاہ محمود قریشی اور دوسرے ان کی جماعت کے ارکان نے وزیر اعظم کے خلاف کوئی تحریک استحقاق پیش کرنا چاہی، لیکن اس پر حکومتی ارکان نے مخالفت کی اور وزیر خاقان عباسی ان کی طرف آئے شاہ محمود قریشی کی طرف، اور وہاں سے کچھ بات بڑھ گئی. جی آپ بتا رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی کے پاس آئے خاقان عباسی.
ہلو. جی اور اس دوران یہی وجہ بنی ہاتھا بھائی کی، جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں ان کا الزام ہے کہ شاہ محمود قریشی جو شاہد خاقان عباسی ہیں انہوں نے کچھ غلط الفاظ استعمال کیے. تاہم جب یہ بات زیادہ بڑھ گئی تو 15 منٹ کے لیے جو ایوان کی کاروائی ہے وہ روک دی گئی، دوبارہ لوگ جمع ہوئے، لیکن جماعت اسلامی اور تحریک انصاف دونوں نے جو ایوان کی بقیہ کاروائی تھی آج کے دن کی اس کا بائیک آؤٹ کیا. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاناما لیگ سے متعلق درخواستوں کی سماعت جاری ہے اور سپریم کورٹ کے باہر بھی ہر روز دونوں جماعتوں کے اراکین سماعت کے بعد ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات دیتے ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ جو دوسری بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی، پاکستان پیپلز پارٹی، اس کا کیا رد عمل تھا؟
پیپلز یہ کیونکہ پیپلز پارٹی کا بھی اگرچہ اس معاملے میں موقف یہی ہے और वो भी तरीके इस्तेहकाक जमा कराने के हक में है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अराकीन के दरमियान अगरचे कुछ मामलात पर तल्ख कलामी जरूर हुई है, लेकिन अभी तक एक बात इतनी कभी भी नहीं बड़ी दोनों जमातों के दरमियान। तहरीके इंसाफ क्योंकि उसका रवैया जारहाना रहा है और मुस्लिम लीग नून के भी जो बाज़ अराकीन हैं उनकी तरफ से भी तहरीक इंसाफ की क्यादत पर खासे इल्जाम लगाए जाते रहे हैं, तो यही दोनों जमातें हैं जिनके दरमियान अक्सर व बेशतर ऐवान और ऐवान के बाहर तनाव देखा जाता है।
अच्छा, तो आपने कुछ ये मालूमात की कि इस झगड़े की बुनियादी वजह वो आपने बताई कि उन्होंने कुछ आकर कहा, लेकिन असल में किसको ज्यादा मुरीद इल्जाम ठहराया जा रहा है, तहरीक इंसाफ को या हुकूमती पार्टी को
इस झगड़े के बाद? दर हकीकत तो इसकी जो बुनियादी वजह है वो तो तहरीक इंसाफ का यही मौकफ है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी उसके बरक्स उनके वकला सुप्रीम कोर्ट में मौकफ इख्तियार कर रहे हैं, और उन्होंने तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वजीर आजम की तकरीर ऐवान में की गई तकरीर में तजाद था, इसी बुनियाद पर वो एक तहरीक इस्तेहकाक पार्लियामान में जमा करवाना चाह रहे थे। हुक्मरान जमात ने इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज हुआ तो उससे पहले भी एक दफा तहरीक इंसाफ ने इसी तरह की एक तहरीक जमा कराने की कोशिश की थी, लेकिन जो स्पीकर थे उन्होंने इसको ये कहकर रद्द कर दिया कि ये मामला अब अदालत में है इसलिए अब यहाँ इस पर मजीद बहस की जरूरत नहीं है। आज का भी ये कहना कि किसका इल्जाम किसका कसूर ज्यादा था ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों ही जमातें एक दूसरे की ना सिर्फ क्यादत पर जारहाना अंदाज में बयान देती नहीं है, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती आई हैं, बल्कि अब ये एक जो अदालत के अंदर कार्रवाई है वहाँ भी ये खुलेआम ये मौकफ इख्तियार किया जाता है कि दोनों ही हर जमात दूसरी पर इल्जाम लगाती है कि उनकी क्यादत ना सिर्फ झूठ बोल रही है बल्कि इस सारे मामले को एक सियासी रंग दिया जा रहा है।
बहुत शुक्रिया इश्तियाक, फिर हम आपसे बाद में बात करते रहेंगे। तो ये थे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इश्तियाक इस्लाम आबाद से, जो बता रहे थे उस वाक़े की तफसील जो कौमी असम्बली में आज हुआ, और इस अफसोसनाक वाक़े में दोनों जमातें तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अराकीन के आपस में झगड़े हुए, और उसके बाद मोहम्मद इश्तियाक बता रहे थे कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने बाकी कार्रवाई का बॉयकॉट भी किया। इश्तियाक ने हमें इस्लामाबाद से ही एक और रिपोर्ट भी भेजी है जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पेमरा ने जुमेरात के रोज़ टीवी एंकर आमिर लियाकत पर उसके बाद पाबंदी आयद कर दी जब उन्होंने हुकूक इंसानी के 5 लापता सरगर्म कारकुनों और दूसरे इतदाल पसंद पाकिस्तानियों को बकौल उनके तौहीन मजहब और फितनांगेजी के लिए मार डालने का मुतालबा किया।
पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा ने एक निजी टेलीविजन चैनल बोल के एक मेज़बान आमिर लियाकत पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। आमिर लियाकत बोल टीवी पर एक प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा के मेज़बान हैं। उन्होंने रवामा लापता होने वाले 5 ब्लॉगर से मुतालिक मुबैना तौर पर मुनाफरत पर मबनी अल्फाज इस्तेमाल किए थे। जुमेरात को पैमरा से जारी एक अलामिये में कहा गया कि आमिर लियाकत को किसी भी दूसरे टीवी चैनल पर नफरत अंगेज मवाद का प्रचार करने की इजाज़त नहीं होगी। पैमरा की तरफ से कहा गया कि आमिर लियाकत के प्रोग्राम के खिलाफ सैकड़ों शिकायात मौसूल हुई और कई हफ्तों तक प्रोग्राम की मुसलसल निगरानी के बाद ही इस पाबंदी का फैसला किया गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक आमिर लियाकत इस पाबंदी के बाद न सिर्फ बोल टीवी बल्कि दीगर टेलीविजन चैनल्स की नशरियात में भी शिरकत नहीं कर सकेंगे। पैमरा के मुताबिक आमिर लियाकत के प्रोग्राम पर पाबंदी उस वक्त तक मुअसर रहेगी जब तक पैमरा अथॉरिटी उनके खिलाफ शिकायात पर मुतलका कौंसल से सिफारशात की रोशनी में किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंच जाती। लापता ब्लॉगर्स की बाजियाबी के लिए मुजाहिरों में शामिल इंसानी हकूक के कारकुन जिब्रान नासिर भी उन अफराद में शामिल है जिन्होंने आमिर लियाकत के प्रोग्राम के खिलाफ पैमरा में दरख्वास्त जमा करवाई थी। जिब्रान नासिर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने एक शहरी के तौर पर अपनी शिकायत पैमरा को भेजी और उन्हें खुशी है कि पैमरा ने यह इकदाम उठाया।
अगर आप नोटिस पढ़ेंगे पैमरा का तो पैमरा में लिखा हुआ है कि हमें सैकड़ों कंप्लेन आई हैं और आपको पता है कि ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग इसे जिक्र कर रहे थे। और मुझे खुशी इस बात की कि मेरे माशरे के अंदर मेरे लोगों को इस बात का एहसास है कि किसी इंसान को मजहब की बुनियाद के ऊपर नफरत तासुब फैलाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और टेलीविजन को जो है कि आला कत्ल ना बनाए, खौफ और हरास ना फैलाएं, تو یہ صرف میری ذات کا مسئلہ نہیں تھا، جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا تھا کہ جو ایک روایت قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے عامر لیاقت صاحب، یہ بہت خطرناک تھی. اور یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر، سینکڑوں لوگوں نے جو ہے اس پہ کمپلین کی، اپنا فرض سمجھا، اور خوشی ہے کہ پیمرا نے جو ہے قانون فالو کرتے ہوئے اسرٹیو ایکشن لیا ہے.
انسانی حقوق کے ایک معروف کارکن اور پیمرا شکایت سیل پنجاب کے سینئر عہدیدار ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ پاکستان میں نشریاتی اداروں کو بھی احتیاط برتنی چاہیے.
گیٹ کیپنگ کی کمی ہے ہمارے پرائیویٹ چینلز پہ خاص طور پہ. کوئی سینئر آدمی ایسا ہونا چاہیے ہر چینل پہ جو یہ فیصلہ کرے کہ کون سی خبر کس زبان میں جانا چاہیے. تو وہ گیٹ کیپنگ جب تک نہیں ہوگی پراپر طریقے سے، اس وقت تک یہ معاملات پابندی سے ٹھیک نہیں ہو سکتے.
انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کے حق میں آواز بلند کرنے والے لاپتہ پانچ کارکنوں میں سلمان حیدر، وقاص گورایا، عاصم سعید، احمد رضا نصیر اور سمر عباس شامل ہیں. پاکستان کے دو مختلف شہروں اسلام آباد اور لاہور سے رواماں لاپتہ ہونے والے سرگرم کارکنوں کے اہل خانہ نے بھی حال ہی میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ ان کے گمشدہ عزیزوں کے بارے میں توہین مذہب کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں. جس کے بعد پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ لاپتہ ہونے والے سماجی کارکنوں پر مقدمات قائم کرنے سے متعلق میڈیا رپورٹس، خصوصاً سوشل میڈیا پر جاری خبروں میں قطعاً کوئی صداقت نہیں ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
وزیر اعظم نواز شریف کے خصوصی معاون برائے خارجہ امور سید طارق فاطمی نے افغانستان کے لیے برطانوی سفیر ڈومینک جرمی سے بات چیت کرتے ہوئے جمعرات کے روز کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ بامانی اور تعمیری انداز میں معاملات طے کرنے کا خواہش مند ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ اسلام آباد کابل کے ساتھ بامانہ اور تعمیری بات چیت کا ہاں ہاں ہے. یہ بات پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے جمعرات کو اسلام آباد کے دورے پر آئے ہوئے افغانستان میں تعینات برطانوی سفیر ڈومینک جرمی سے ایک ملاقات کے دوران کہی. طارق فاطمی نے برطانوی سفیر کو بتایا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے افغانستان کے ساتھ ان معاملات پر بات چیت کا متمنی ہے جو دونوں ملکوں کے لیے مشترکہ طور پر اہم ہیں. دوسری طرف پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے عزم پر قائم ہے.
پاکستان نے پہلے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر، اور جب بھی پاکستان سے ریکویسٹ کی جائے گی پاکستان بھرپور کردار ادا کرے گا اس سلسلے میں. ہمارا موقف یہی رہا ہے کہ یہ جو بار بار الزام تراشی ہوتی نا، وہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے.
نفیس زکریا نے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا قابل عمل حل بات چیت ہی سے ممکن ہے،
اور یہی ہمارا موقف ہے کہ ملٹری ایکشن جو ہے وہ سولوشن نہیں ہے، بلکہ بات چیت جو ہے وہی سولوشن ہے. اور اسی چیز کے لیے ہم ساری جو پارٹیز ہیں اس کو ارج کرتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ انگیج کریں اپنے آپ کو نیگوسیشن کے لیے. اور ہم یہاں یہ بڑا واضح موقف ہے کہ یہ ایک افغان اونڈ افغان لیڈ پیس پروسیس ہے اور اس کو اسی طرح چلنا چاہیے.
انہوں نے کہا کہ اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان معاونت کرنے پر تیار ہے. گزشتہ سال کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ رہے، جس کی وجہ افغانستان میں ہونے والے تشدد کے واقعات ہیں، اور کابل پاکستان پر الزام عائد کرتا ہے کہ ان حملوں میں وہ لوگ ملوث ہیں جو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں موجود ہیں. اسلام آباد ان الزامات کو مسترد کرتا ہے. حالیہ مہینوں میں افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی ہے، جس کا نشانہ نہ صرف سیکیورٹی اہلکار بنے ہیں بلکہ عام شہری بھی ان سے متاثر ہوئے ہیں. پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کا قیام نہ صرف پورے خطے کے لیے ضروری ہے بلکہ اگر افغانستان میں عدم استحکام ہو تو اس سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اپنی پوری تاریخ میں آج پہلی بار 50,000 سے زیادہ پر پہنچ کر بند ہوا. پاکستانی معیشت کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ کراچی سے سید سعود ظفر بتاتے ہیں.
پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے گزشتہ برس کے آخری ماہ کی تیزی کے تسلسل کو رواں سال کے آغاز سے ہی برقرار رکھا، اور جمعرات 26 جنوری کو تاریخ میں پہلی بار 50,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کرنے میں کامیابی حاصل کی. آج مارکیٹ نے زیادہ تر اڑان بھرے رکھی. کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 435 پوائنٹس اضافے سے 50,192 پوائنٹس پر بند ہوا، جبکہ ایک موقع پر انڈیکس نے 50,286 کی حد کو بھی چھوا. آج مارکیٹ میں زیادہ تر مقامی سرمایہ کار چھائے رہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج 45 کروڑ شیئرز کا لین دین کیا گیا، جن کی مالیت تقریباً 21 ارب روپے رہی۔ اسٹاک مارکیٹ کے ماہر اور ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے سی ای او محمد سہیل پی ایس ایکس کی اس تاریخی کامیابی پر کہتے ہیں،
پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا آج بڑا تاریخی دن تھا، کیونکہ فائنلی جو انڈیکس ہے بینچ مارک کے C100 انڈیکس، وہ 50,000 کی حد عبور کر گیا ہے اور پچھلے 7 سال میں یہ 10 گنا بڑھ چکا ہے اور یہ ون آف دی فاسٹسٹ گروئنگ انڈیکس دنیا میں مانا جاتا ہے، کیونکہ جنوری 2009 میں یہ 5,000 کی سطح پر تھا اور ابھی یہ 50,000 ہو گیا ہے۔ اس میں سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ بہتر ہوتے ہوئے معاشی اور سیکیورٹی کے حالات ہیں، جس کی وجہ سے لوکل سرمایہ‌کار بالخصوص بہت اگریسولی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کے بڑھنے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں ملک میں موجودہ کم شرح سود اور مقامی سرمایہ کاروں کے پاس سرمایہ کی بہتات ہے۔ اس کے علاوہ امن و امان کی بہتر صورتحال، معاشی آسودگی، ایس ای سی بی کی ریگولیشنز اور مارکیٹ میں کاروبار کرنے والی کمپنیوں کے منافع کمانے کی صلاحیت شامل ہیں۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارتی کشمیر میں تازہ برفانی تودوں کی زد میں آ کر 10 مزید بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ نصف درجن لاپتہ ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں بارشوں اور بھاری برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کو چوتھے روز بھی معمول کی زندگی درہم برہم رہی۔ سری نگر جموں شاہراہ، جو علاقے کو بھارت سے ملاتی ہے، کے بند ہو جانے اور سری نگر کے لیے پروازوں کی منسوخی کے بعد وادی کشمیر باقی ماندہ دنیا سے کٹ کر رہ گئی ہے۔ برف کے تودے گرانے اور رہائشی مکانات کے دب جانے سے بدھ کی رات اور جمعرات کو مزید 10 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ بدھ کے روز اس طرح کے الگ الگ واقعات میں کم سے کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ مرنے والوں میں بھارتی فوج کا ایک میجر بھی شامل تھا۔ سرمائی دارالحکومت سری نگر میں عہدیداروں نے بتایا کہ سطح سمندر سے 2,580 میٹر کی بلندی پر واقع گریز علاقے کے منزگنڈ نامی مقام پر بھارتی فوج کی ایک چوکی برف کے تودے کی زد میں آ گئی اور وہاں موجود 51 راشٹریہ رائفلز کے 10 فوجی موقع ہی پر ہلاک ہو گئے۔ تاہم 7 فوجیوں کو فوری طور پر شروع کی گئی بچاؤ کاروائی کے دوران زندہ نکالا گیا۔ گریز ہی کے علاقے میں، جو متنازفی کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام حصوں میں تقسیم کرنے والی کنٹرول لائن کے قریب واقع ہے، اس طرح کے ایک اور حادثے میں کئی بھارتی فوجی لاپتہ ہو گئے ہیں اور ان کے زندہ ہونے کی امید ہر گزرے پل کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے حادثے میں فوجیوں کے مارے جانے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر کام پر لکھا، کشمیر میں برفانی تودے میں 10 بہادر فوجیوں کے مارے جانے پر میں بے حد دکھی ہوں۔ گریز کے تلیل علاقے میں بدھ کی صبح برف کے تودے کی زد میں ایک نجی مکان آ گیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک ہی کنبے کے 4 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ ایک بچہ بری طرح زخمی ہوا تھا۔ اس علاقے میں کئی روز سے مسلسل برف باری کے بعد 6 سے 10 فٹ تک برف جمع ہو گئی ہے۔ پولیس اور مقامی رضاکاروں نے بدھ کے روز 150 سے زائد افراد کو، جن میں 2 حاملہ خواتین بھی شامل تھیں، محفوظ مقامات پر منتقل کیا تھا۔ بدھ ہی کو سری نگر سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سونمرگ کے علاقے میں بھارتی فوج کا ایک کیمپ برف کے تودے کی زد میں آ گیا تھا۔ اس واقعے میں بھارتی فوج کا ایک افسر میجر امیت ساگر ہلاک ہو گیا۔ سری نگر میں عہدیداروں نے بتایا کہ سرحدی اضلاع کپوارہ، بانڈی پور اور بارہمولہ اور مرکزی ضلع بڈگام میں بھاری برف باری کے بیچ نجی مکان دب جانے اور بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک 11 سالہ لڑکی سمیت 3 مزید افراد لقمہ اجل بن گئے۔ سب سے زیادہ متاثرہ وادی کشمیر میں متعدد نجی مکان تباہ ہوئے ہیں یا انہیں شدید نقصان پہنچا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹے کے دوران کشمیر اور آس پاس کے علاقوں میں مزید برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ کشمیر یونیورسٹی نے خراب موسم، مواصلاتی نظام متاثر اور راستے مسدود ہو جانے کے پیش نظر تمام امتحانات 29 جنوری تک منسوخ کر دیے ہیں۔ دریاسنا جمعرات کو بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی تنظیموں کی اپیل پر عام ہڑتال کی گئی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
سات مسلمان ملکوں کے تارکین وطن پر امریکہ میں داخلے کی پابندی کا امکان ہے، ان میں پاکستان شامل نہیں ہے. امریکہ سے ملک میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کا حکم جاری کرنے اور ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کی سخت نگرانی کے احکامات جاری کرنے کے بعد صدر ٹرمپ مسلم اکثریتی ملکوں کے لوگوں کا امریکہ میں داخلہ روکنے کا حکم جاری کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. بدھ کے روز اے بی سی نیوز کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ یہ وہ ملک ہیں جہاں بڑے پیمانے پر دہشت گردی موجود ہے، اور یہ وہ ملک ہیں جہاں سے لوگ یہاں آ کر ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں. حکم نامے کے مسودے کے متعلق کچھ معلومات رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اس میں عراق، ایران، لیبیا، شام، صومالیہ، سوڈان اور یمن سے آمد پر کم از کم 30 دن کی پابندی شامل ہوگی. جمعرات کے روز امریکی صدر نے میکسیکو کے ساتھ امریکہ کی جنوبی سرحد کے ساتھ ساتھ ایک دیوار کی تعمیر کا بھی حکم دیا تاکہ غیر قانونی مائیگریشن کو روکا جا سکے. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن سے متعلق ایگزیکٹو آرڈرز پر اس وقت دستخط کیے جب انہوں نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کا دورہ کیا، جو سیکیورٹی کا وہ وفاقی ادارہ ہے جس پر امریکی سرحد کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہے. مسٹر ٹرمپ نے اے بی سی نیوز کو بتایا کہ دیوار کی تعمیر چند ماہ میں شروع ہو جائے گی، اور انہوں نے اپنے اس موقف کا مسلسل اعادہ کیا کہ میکسیکو اس کے لیے ادائیگی کرے گا. انہوں نے کہا
It will be in a form, perhaps a complicated form. And you have to understand what I'm doing is good for the United States. It's also going to be good for Mexico. We want to have a very stable, very
solid Mexico. یہ ادائیگی ایک سسٹم کے تحت ہوگی، شاید ایک پیچیدہ سسٹم کے تحت. اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ امریکہ کی بھلائی کے لیے ہے. یہ میکسیکو کے لیے بھی اچھا ہوگا. ہم ایک بہت مستحکم، بہت مضبوط میکسیکو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. بدھ کے روز میکسیکو کے لوگوں کے لیے ایک پیغام میں ملک کے صدر اینریکے پینا نیاتو نے ایک بار پھر واضح طور پر کہا کہ ان کا ملک دیوار کی تعمیر کے لیے ادائیگی نہیں کرے گا. ان کے الفاظ
Donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar. Ahí debe estar su país. Lamento y repruebo.
جب میکسیکو کے کسی تارک وطن کو کوئی ایسا خطرہ لاحق ہوگا جس میں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی، تو یہی وہ موقع ہے جہاں ہمیں ان کی مدد کے لیے موجود ہونا چاہیے. یہی وہ مقام ہے جہاں ملک کو ہونا چاہیے. میں امریکہ کی جانب سے دیوار کی تعمیر کے فیصلے کی مذمت کرتا ہوں اور اسے مسترد کرتا ہوں. میکسیکو دیواروں پر یقین نہیں رکھتا. یہ الفاظ تھے میکسیکو کے صدر اینریکے پینا نیاتو کے. اس وقت امریکہ اور میکسیکو کی سرحد کے ساتھ ساتھ صرف لگ بھگ 3200 کلومیٹر طویل ایک باڑھ ہے. امریکی کارندے موٹر گاڑیوں میں سرحد پر گشت کرتے ہیں اور اس کی نگرانی ڈرونز اور انفراریڈ ویڈیو کے ذریعے کرتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر نے کہا ہے کہ امریکہ سرحد کے ساتھ ساتھ مزید حراستی مراکز تعمیر کرے گا تاکہ وہاں ان تارکین وطن کو رکھا جائے جو سرحد پار کر کے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر انہیں یک طرفہ ٹکٹ دے کر ان کے اصل ملک واپس بھیج دیا جائے گا. پناہ گزینوں کی امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحد کے مسئلے سے آگاہ ہے، اور وہ دیوار کی تعمیر کے کسی پروگرام سے امریکہ میں پناہ تلاش کرنے والے لوگوں پر پڑنے والے کسی بھی اثر پر گہری نظر رکھے گا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے حکم کے بعد میکسیکو کے صدر آئندہ ہفتے واشنگٹن کے مجوزہ دورے کو منسوخ کرنے پر غور کر رہے ہیں. یہ بات میکسیکو کے ایک اعلی عہدیدار نے کہی ہے. ٹی وی پر براہ راست نشر ہونے والے خطاب میں میکسیکو کے صدر اینریکے پینا نیاتو نے کہا کہ انہیں اس بات کا افسوس ہے اور وہ امریکی فیصلے کو مسترد کرتے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت امریکہ کے ایسے شہروں کی وفاقی گرانٹ کو روک لیا جائے گا جو سینکچوری سٹیز یا محفوظ پناہ گاہ والے شہر ہیں. امریکہ میں 40 ایسے شہر اور 364 کاؤنٹیز ہیں جو وفاقی حکام کے ساتھ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کی گرفتاری یا ملک بدری کے سلسلے میں بہت کم مدد فراہم کرتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر کا کہنا ہے کہ وہ امریکی شہر جو غیر قانونی تارکین وطن کو رہائشی سہولتیں فراہم کرتے ہیں ان کی وفاقی گرانٹ کاٹ لی جائے گی. شہروں اور کاؤنٹیز کو مرکز کی طرف سے کئی شعبوں میں امداد فراہم کی جاتی ہے. صدر کے اس حکم پر مختلف حلقوں سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. نیو یارک کے اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے پاس یہ آئینی اختیار نہیں ہے کہ وہ وفاقی فنڈنگ کی ترسیل کو روک دیں. امیگریشن سے متعلق ایک ممتاز امریکی وکیل کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ اختیار صدر کے بجائے کانگریس کے پاس ہے اور وہ امریکی شہریوں کے لیے وفاقی امداد میں کٹوتی یا کمی بیشی کر سکتی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضر خدمت ہے، اور آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں واشنگٹن میں کیپیٹل ہل پر، جہاں حال ہی میں امریکی طالب علموں اور سائنسی ایجادات کرنے والے نو آموزوں کی بنائی ہوئی جدید تخلیقی اور نئی ایجادات کی نمائش ہوئی۔ امریکی کانگریس کے ارکان کہتے ہیں کہ امریکہ جدید اختراعات اور ایجادات کرنے والی ایک ایسی قوم ہے جس پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے راب وڈال ہیں جو اس نمائش میں پیش کی جانے والی کچھ جدید ترین ایجادات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس نمائش کا اہتمام کرنے والوں میں کانگریشنل روبوٹک کاکس بھی شامل ہے، اور کانگریس رکن راب وڈال اسی کاکس کے شریک چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ کانگریشنل انوینشن کاکس بھی ہے جس کا مقصد روباٹس اور جدید ایجادات کو فروغ دینا ہے۔ یہاں پر ایسی ہی ایجادات میں شامل ایک نقشہ تیار کرنے والا روباٹ بھی ہے جسے میپنگ روبوٹ کہتے ہیں۔
So this robot drives around, it drives actually up and down aisles of stores, it recognizes where objects are located.
کوگنیٹو آپریشنل سسٹمز کے صدر یوناس کلیولینڈ کہتے ہیں کہ یہ روبوٹ ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے، سٹورز کے اندر یہاں سے وہاں تک گھومتا ہے، اور اسے اس بات کی پہچان ہے کہ کون سی چیزیں کس شیلف پر مل سکتی ہیں، اور پھر اسی حساب سے یہ نقشہ بھی تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ روبوٹ خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کی مدد بھی کرتا ہے جن میں آٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر یا ASD اور اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر یا ADHD سے متاثرہ بچے شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کوگنیٹو سائنسز شعبے کے تنگ چوو شو کہتے ہیں کہ اس مخصوص گیم کے ساتھ ہم ASD اور ADHD سے متاثرہ بچوں کی مدد کرتے ہیں کہ ان میں بہتر سماجی رویے اور سماجی ہنر پیدا ہو سکیں۔ یہاں اس ایونٹ یا نمائش میں ایک ایسا ڈرون بھی دیکھا جا سکتا ہے جو لوگوں کی جانیں بچا سکتا ہے۔ ایچ کے روبوٹکس LLC کے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وارن ولیمز کا کہنا ہے کہ یہ پرندے کی مانے ڈرون اس اسلحے اور خود ساختہ دھماکہ خیز مواد کو تلاش کرتا ہے جو ابھی پھٹا نہیں ہوتا۔ اسی نمائش میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، جن میں ایک 3D اسکینر بھی ہے جو امریکی بحریہ کے لیے کانوں کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ایک روبوٹ سانپ ہے جس کے سر پر کیمرہ لگا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی سرنگوں میں داخل ہو کر معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اس نمائش میں بہت سے روبوٹ اور ایجادات سرکاری اداروں یا پھر بڑے اداروں کی طرف سے تیار کی گئی ہیں، لیکن ناسا خلائی ٹیکنالوجی مشن ڈائریکٹوریٹ کے اسٹیفن یورزک کہتے ہیں کہ نجی سطح پر افراد اور چھوٹے گروپ بھی اختراعات اور ایجادات میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسٹیفن یورزک کہتے ہیں کہ انہیں چیلنج دیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ تکنیکی اور مالی امداد بھی، اور پھر دیکھیں کہ لوگ کس طرح ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ترین حل پیش کرتے ہیں۔ نمائش میں موجود روبارٹس نے بیشتر لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے۔ ان میں کانگریس رکن ڈینا روڈ باخر بھی شامل ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی میں پیش رفت ان اقتصادی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کا واحد راستہ ہے جو اس وقت دنیا کو درپیش ہیں۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ یہی بچے ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئی نئی ایجادات کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہتر معیار زندگی کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ ڈینا روڈا باخر کا کہنا ہے کہ محنت کرنے کے لیے مزید دولت درکار نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کو ترقی دینا مقصود ہے جو انہی کوششوں میں اضافہ کرتی ہے جن سے کارکردگی کہیں بہتر ہو جاتی ہے۔ سائنس کی دنیا سے آج بس اتنا ہی، کچھ اور معلومات لے کر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آواز دوست، یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے۔ آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں، آپ کے خط، آپ کے سوال، آپ کی ای میلز، یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی۔
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے، اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں۔
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا اور فاٹا میں سول سوسائٹی کے ارکان نے خطے میں کام کرنے والے این جی اوز کے لیے حکومت کی جانب سے حالیہ پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
صوبہ خیبر پختونخوا اور ملحقہ قبائلی علاقوں میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی حالیہ پالیسیوں کی وجہ سے ان کو کام کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پختونخوا سول سوسائٹی نیٹ ورک اور ٹرائبل این جی اوز کنسورشیم کے عہدیداروں نے جمعرات کو پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے گزشتہ چند سالوں کے دوران جس قسم کی سخت پالیسیاں اور قوانین متعارف کروائے گئے اس سے غیر سرکاری تنظیموں کے کام میں خلل پڑا ہے۔ سول سوسائٹی کی تنظیموں کے اتحاد کے سربراہ ارشد ہارون نے کہا کہ غیر ضروری چانبین اور کلیئرنس کے نام پر این جی اوز کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سول سوسائٹی کی طرف سے محروم طبقوں کے لیے آواز بلند کرنے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کرنا خواتین کے مساوی حقوق اور ان کے خلاف تشدد نیز خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے بات کرنا ریاست کے خلاف بات کرنا تصور کیا جا رہا ہے۔ این جی اوز کی معاشرتی اور سماجی ترقی کے لیے کام کرنے کو سراہنے کی بجائے ان پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔
تاہم صوبائی حکومت کی طرف سے ان الزامات کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ البتہ اس سے قبل عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ ایسی غیر سرکاری تنظیمیں جو اپنے وضع کردہ دائرہ کار میں رہ کر کام کر رہی ہے ان کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ 2015 میں وفاقی حکومت نے ملک میں کام کرنے والی بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں سے متعلق ایک قومی پالیسی کا اعلان کیا تھا جس کے تحت تمام بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں یعنی آئی این جی اوز کو اپنے اندراج کے لیے اثر نو درخواست دینے کا کہا گیا تھا۔ حکومت کے اقدام پر امدادی ممالک، مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں اور بعض قانون سازوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ تاہم وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کہہ چکے ہیں کہ حکومت ملک میں سرگرم غیر سرکاری تنظیموں کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتی بلکہ قانون کے مطابق چلنے والی تنظیموں کے کام سہل بنانا چاہتی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سرحدی جھڑپوں کے نتیجے میں کم از کم ایک سرحدی گارڈ ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ افغان صوبائی پولیس ترجمان غوز رنگ آفریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ جھڑپ جمعرات کے روز جنوبی قندھار صوبے کے اسمن بولدک علاقے میں ہوئی۔ آفریدی نے الزام لگایا کہ موٹر سائیکلوں پر سوار طالبان باغیوں نے پاکستانی فورسز کی مدد سے افغانستان میں داخل ہونے کی کوشش کی جس پر مجبور ہو کر افغان سرحدی پولیس کو فائرنگ کرنا پڑی اور اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستانی فوجیوں نے افغان سرحدی چوکی پر جوابی فائرنگ کی جس سے متعدد افراد زخمی ہوئے۔ پاکستانی فوجی عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ اس واقعے کی تفصیلات اکٹھا کر رہے ہیں۔ افغان طالبان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک کھلا خط لکھا ہے جس میں بقول ان کے افغانستان میں ایک بے مقصد اور نہ جیت سکنے والی جنگ ختم کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے لکھا گیا یہ خط صحافیوں کو بھی جاری کیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس خط پر فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بھارت آج اپنا 68واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے اور اس دن ہونے والی پریڈ کے موقع پر ملک کی فوجی قوت اور ملک میں مختلف شعبوں میں کامیابیوں کے مظاہرے کیے گئے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت اس وقت اپنا 68واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ 26 جنوری 1950 کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو کالا دم کر کے اس کی جگہ پر بھارتی آئین نافذ کیا گیا تھا۔ اس موقع پر دارالحکومت دہلی سمیت پورے ملک میں اور خاص طور پر تمام ریاستوں کی راجدھانیوں میں یوم جمہوریہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ اصل تقریب پارلیمنٹ اور راشٹرپتی بھون کے نزدیک انڈیا گیٹ پر منعقد ہوئی، جہاں بھارت کی فوجی قوت کا مظاہرہ کیا گیا اور کثیر النوع تہذیبی و ثقافتی جھلکیاں پیش کی گئیں۔ امسال ابو ظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد النہیان یوم جمہوریہ تقریبات کے مہمان خصوصی رہے۔ انڈیا گیٹ سے تاریخی لال قلعہ تک پریڈ نکالی گئی۔ صدر پرنب مکھرجی نے قومی پرچم لہرا کر تقریبات کا افتتاح کیا۔ انہوں نے پریڈ کی سلامی لی۔ پریڈ میں متحدہ عرب امارات کے 149 رکنی دستے نے بھی حصہ لیا، جس میں امارات بینڈ کے 35 موسیقار بھی شامل تھے۔ امارات کے فوجی دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل عبود مصابہ الغفیلی نے کی۔ پریڈ میں پہلی بار نیشنل سیکورٹی گارڈ NSG کے دستے نے بھی، جسے بلیک کیٹ کمانڈو کہا جاتا ہے، حصہ لیا۔ بھارتی فوج کی میزائل فائرنگ صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا اور T-90 بھیشم ٹینک، انفینٹری کمبیٹ وہیکل BMP-2K، برہموس میزائل نظام کے موبائل آٹونمس لانچر، آکاش ویپن سسٹم اور دھنوش گن سسٹم کو بھی پریڈ میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ پہلی بار لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ تیجس اور ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کو، جو کہ اندرون ملک تیار کیا گیا ہے، پریڈ میں شامل کیا گیا۔ دوسرے ہتھیاروں کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ پریڈ میں 17 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی ترقیاتی سرگرمیوں کو تمثیلی انداز میں دکھایا گیا اور ان کی تہذیب و ثقافت کے نمونے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر دہلی میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ خفیہ ایجنسیوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ دہشت گرد چارٹرڈ طیارے کے ذریعے 9/11 جیسا حملہ کر سکتے ہیں، پھر پالتو جانوروں کے ذریعے خود کش حملے انجام دے سکتے ہیں۔ انڈیا گیٹ سے لے کر لال قلعہ تک کے راستے میں چپے چپے پر سیکورٹی جوان تعینات تھے۔ کثیر المنزلہ عمارتوں پر بھی مشاق نشانے بازوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے ابتدائی وعدوں پر عمل درآمد کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کے داخلے کو روکنے کی کوشش کے طور پر امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے یہ احکام بدھ کے روز جاری کیے، جن کے تحت فوری طور پر دیوار تعمیر کرنے کا کہا گیا۔ وائس آف امریکہ کے لیے ارو پانڈے کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
یہ وہ مسئلہ ہے جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران بار بار اٹھایا تھا۔ ہمیں اپنی جنوبی سرحدوں پر بحرانوں کا سامنا ہے، وسطی امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کی رفتار میں غیر معمولی اضافہ میکسیکو اور امریکہ دونوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔ صدارت کے ابتدائی دنوں میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے دفتر پہنچے، جہاں انہوں نے بدھ کے روز دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پر فوری طور پر دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ان کے بقول اس سے دونوں ملکوں کی سیکیورٹی بہتر ہوگی۔
A nation without borders is not a nation. Beginning today,
وہ کہہ رہے ہیں کہ سرحدوں کے بغیر ملک نہیں ہوتے۔ آج کے دن سے امریکہ اپنی سرحدوں پر کنٹرول کر رہا ہے اور اپنی سرحدیں واپس لے رہا ہے۔ یہ اعلان اس سے ایک ہفتہ قبل سامنے آیا ہے، جب میکسیکو کے صدر اینریک پینا نیتو مذاکرات کے لیے وائٹ ہاؤس آنے والے تھے، اور ایسے وقت میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر تنازع ہے کہ میکسیکو اس دیوار کی قیمت ادا کرے گا۔ میکسیکو کے صدر نے اس امر کو مسترد کیا ہے۔ بدھ کے روز ٹرمپ نے میکسیکو کے لوگوں کے لیے خیر سگالی جذبات کا اظہار کیا اور دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان قریبی تعلقات پر زور دیا۔
By working together on a positive trade, safe borders and economic cooperation, I truly believe
وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے قوی یقین ہے کہ مثبت تجارت، محفوظ سرحدوں اور اقتصادی تعاون کے ذریعے ہم دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو اس حد تک لے جا سکتے ہیں جہاں آج تک نہیں گئے ہیں۔ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر 3200 کلومیٹر طویل دیوار تعمیر کرنے کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے، وہ امریکہ میں مقیم 11 ملین غیر قانونی تارکین وطن کو ہدف بناتا ہے اور ان شہروں کے لیے وفاقی امداد کو محدود کرتا ہے جہاں زیادہ تارکین وطن موجود ہیں۔ امینڈا فارسٹ امریکن یونیورسٹی کے امیگریشن جسٹس کلینک سے وابستہ ہیں۔
This is not going to solve our immigration problems. We can't deport our way out of our immigration problems.
ان کے الفاظ ہیں کہ اس سے تارکین وطن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم اپنے تئیں لوگوں کو ملک بدر نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ چیزیں ان لوگوں کو ضرور بہتر لگ رہی ہوں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، لیکن انہوں نے خود اس مسئلے پر غالباً زیادہ سوچ بچار نہیں کی۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے لیے بہت زیادہ کوششیں، وقت اور وسائل درکار ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے صدر سے توقع ہے کہ وہ ملک میں پناہ گزینوں کے داخلے پر بھی 4 ماہ کی پابندی عائد کر دیں گے۔ اس طرح عراق، ایران، لیبیا، شام، صومالیہ، سودان اور یمن سے جو مسلم اکثریتی ممالک ہیں، امریکہ داخلے پر 30 دن کی پابندی نافذ کی جا سکے گی۔ آئندہ دنوں میں اس طرح کے ایگزیکٹو آرڈر کی توقع ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی نے کہا ہے کہ ابھی یہ قبل از وقت ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شام میں محفوظ زونز بنانے کے منصوبے پر تبصرہ کیا جائے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کی تفصیلات انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
جمعرات کے روز ترکی کے وزیر خارجہ حسین مفتوغلو نے رپورٹروں کو بتایا کہ انہیں علم ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ متوقع طور پر امریکی محکمہ دفاع اور محکمہ خارجہ کو شام میں ایسے حفاظتی زون قائم کرنے کا حکم دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں عام شہری ملک میں جاری جنگ سے محفوظ رہ سکیں۔ انہوں نے کہا،
Şimdi Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmasına ilişkin ABD başkanının bir çalışma yapılması yönündeki
ہم نے صدر امریکہ کی اس درخواست کو دیکھا ہے جس میں انہوں نے شام میں حفاظتی زون قائم کرنے کے لیے تحقیق کرنے کا کہا ہے۔ سب سے اہم بات اس تحقیق کے نتائج ہیں اور یہ کہ متعلقہ محکمے اس بارے میں کیا سفارشات پیش کرتے ہیں۔ شام کے ساتھ مشترکہ سرحد رکھنے والا ملک ترکی طویل عرصے سے ملک میں حفاظتی زون قائم رکھنے کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما اس نظریے کے حامی نہیں تھے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا کہ ایسے حفاظتی علاقوں کی سلامتی کے لیے بہت سے ممکنہ چیلنج سامنے آتے ہیں، جن میں سیف زون کی حفاظت کے لیے امریکی بری افواج کی تعیناتی یا پھر وسیع تر فضائی افواج کی تعیناتی شامل ہیں۔ تاہم ترکی نے گزشتہ سال بری اور فضائی کاروائیوں کے ذریعے اپنی سرحد سے متصل شام کے اندر چند علاقوں میں داعش کے لڑاکوں کو بھگا کر ایک طرح کے حفاظتی زون قائم کر دیے تھے۔ ادھر روس میں صدارتی ترجمان دمیتری پیسکوف نے رپورٹروں کو بتایا کہ پہلے تو حفاظتی زون قائم کرنے کے ممکنہ نتائج کا تعین کرنا ہوگا اور یہ کہ صورتحال کو پناہ گزینوں کی وجہ سے بدتر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک ٹرمپ انتظامیہ نے اس بارے میں روس سے کوئی مشاورت نہیں کی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر کے صدارتی انتخابات میں ووٹر دھاندلی کی اہم تفتیش کا مطالبہ کیا ہے، جس سے ان کی جانب سے اس یقین کا اظہار ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن نے ووٹ ڈالے، جس کے باعث انہیں قومی پاپولر ووٹ میں فتح حاصل نہ ہو سکی۔ بدھ کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں ٹرمپ نے چھان بین کے اقدام کا اعلان کیا۔ تاہم بدھ کی بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر نے اس تفتیش کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کا ذکر کیا۔ ان کے بقول یہ محض سن 2016 کے انتخابات کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے ووٹنگ کے نظام کی ساکھ کا معاملہ ہے۔ اسپائسر نے کہا کہ اس ضمن میں اسی ہفتے مزید تفصیل سامنے آ جائے گی۔ برطانیہ یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے نئے رہنما کے طور پر اپنی مدت کا آغاز کر رہے ہیں، تو ایسے میں برطانوی وزیراعظم تھریسا مے امریکہ کے ساتھ خصوصی تعلقات کی تجدید کے لیے امریکہ کا دورہ کرنے والی ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
بدھ کے روز برطانوی پارلیمان سے اپنے خطاب میں اپنے دورہ امریکہ کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم تھریسا مے کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی تعلقات کی وجہ سے دونوں رہنماؤں کے لیے تمام امور پر کھل کر بات کرنا آسان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا،
But on the issue of my visit to the United States of America, I am pleased that I am able to meet President Trump so early in his administration.
تاہم جہاں تک میرے دورہ امریکہ کا معاملہ ہے تو مجھے خوشی ہے کہ میں صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے آغاز پر ان سے ملاقات کر پاؤں گی۔ یہ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان خصوصی تعلقات کی طاقت ہے اور میں اور وہ انہی خصوصی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور مجھے حزب اختلاف کے رہنما سے یہ کہنے دیجئے کہ مجھے صدر امریکہ سے کھل کر بات کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، اور میں انہی خصوصی تعلقات کی وجہ سے ایسا کر سکتی ہوں جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کبھی نہیں کر سکتے۔ تھریسا مے جمعرات کے روز لندن سے فلیڈیلفیا کے لیے روانہ ہوئیں اور جمعے کے روز وہ وائٹ ہاؤس جائیں گی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والی وہ پہلی غیر ملکی رہنما ہوں گی۔ جمعرات کے روز وہ ریپبلیکن ارکان کانگریس کے خصوصی اجلاس سے خطاب کریں گی۔ ٹرمپ اور ان کے نائب صدر مائک پینس بھی جمعرات ہی کے روز اس خصوصی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ دونوں لیڈران نے بین الاقوامی تعلقات کی اصلاحات کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، خاص طور پر تجارت کے ذریعے۔ برطانیہ کے یورپی یونین اور امریکہ کے ٹی پی پی نامی تجارتی معاہدے سے الگ ہونے کے بعد دونوں ملک نئے تجارتی سمجھوتوں کے لیے دنیا بھر میں مذاکرات کریں گے۔ تھریسا مے کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ٹرمپ نے امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحد پر ایک دیوار تعمیر کرنے کے لیے ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پناہ گزینوں کی آمد اور 6 مسلمان ملکوں کے امریکہ داخلے پر بھی پابندی عائد کی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میانمار کی راکھین ریاست میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے مہینوں سے جاری ظالمانہ اور چاپرانہ اقدامات کے خلاف بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اطلاعات کے شعبے اور ملائیشیا نے بڑے پیمانے پر اس پر دوبارہ تنقید کی ہے، لیکن میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی نے ان اقدامات کا دفاع کیا ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ نے بدھ کو تہران کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایران اور اس کے ہمسائے علاقے ممالک کے درمیان مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ بات ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا کی ایک رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ ایران کی آبادی کی اکثریت کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے۔ تہران کے زیادہ تر سنی آبادی والے عرب ممالک سے تعلقات کشیدہ ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ شام اور یمن میں ایران اور سعودی عرب کی طرف سے متحارف فریقوں کی حمایت ہے۔ اس غیر معمولی دورے کے دوران کویت کے وزیر خارجہ صباح الخالد الصباح نے کویت کے امیر کا ایک تحریری پیغام بھی ایران کے صدر حسن روحانی کو پہنچایا۔ اگرچہ ایرنا نے اس پیغام کی تفصیل بیان نہیں کی ہے، تاہم کویت کے وزیر خارجہ کے دورے کو علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے حوالے سے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرنا نے الصباح کے حوالے سے بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ علاقائی ممالک کے درمیان مختلف معاملات کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو پرامن ماحول اور کھلی بات چیت سے ختم کیا جائے۔ بعض عرب خلیجی ممالک کو خطے میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر تشویش ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس حالیہ بیان پر کہ نیٹو فرسودہ ہو چکا ہے، یورپ کے لیڈر ہل کر رہ گئے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ کے اختتام سے اب تک یہ تنظیم یورپ کی سلامتی کا مضبوط مرکز ثابت ہوئی ہے، لیکن یورپی یونین کے کچھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یورپ کو اب اپنے دفاع کی خود ذمہ داری لینی چاہیے۔ تاہم ہنری ریجویل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی مدد کے بغیر براعظم کو فوجی صلاحیت میں بڑے خسارے کا سامنا رہے گا۔ اس رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل کل۔
جرمن فوجی لتھوینیا میں اپنی تعیناتی کے لیے حتمی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ بلکانی ریاستوں اور پولینڈ میں نیٹو کی 4,000 ارکان پر مشتمل مضبوط فوج کا حصہ ہیں۔ اس اقدام کا مقصد فرنٹ لائن ملکوں کو یقین دہانی کرانا ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نیٹو کو فرسودہ قرار دینے کے حالیہ بیان نے یورپی اتحادیوں کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ میونخ میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس کے سربراہ ولف گینگ ایشنگر کہتے ہیں، گزشتہ برس یوکرین، شام، جنوبی بحیرہ چین اور شمالی کوریا کے جو بحران ہم نے دیکھے، اب اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بحر اوقیانوس کے آر پار علاقے میں بڑی حد تک تشویش اور افراتفری پیدا ہو چکی ہے۔ مگر کیا نیٹو فرسودہ ہو چکا ہے؟ کیا یورپی یونین ایک ایسی تنظیم ہے جسے امریکہ نظر انداز کر سکتا ہے، یا اسے نظر انداز کرنا چاہیے، یا پھر یورپی یونین امریکہ کا سب سے اہم حلیف ہے؟ جرمن چانسلر اینگلا مرکیل نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یورپ کی قسمت اب اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ اتحاد کو بحال کرنے کے لیے یورپی یونین کو اپنی پالیسی میں ڈرامائی تبدیلی لانا ہوگی۔ وہ کہتی ہیں،
In addition to the crises we had last year, Ukraine, Syria,
اگرچہ یورپی یونین میں قریبی تعاون کے بارے میں بھرپور بات چیت ہو رہی ہے، امریکہ کی فوجی طاقت کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ نیٹو میں 75% کے قریب فوجی اثاثے امریکہ ہی کی ملکیت ہیں۔ حالیہ دنوں میں متعدد یورپی نیٹو اتحادیوں کے ساتھ ساتھ جرمنی دفاع کے شعبے پر سن 2014 میں اعلان کردہ GDP کے 2% سے کہیں کم خرچ کر رہا ہے۔ رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے جوناتھن اے ایل کہتے ہیں،
While there is a lot of discussion about closer cooperation in the European Union, there simply is no substitute.
جرمنی نے دفاعی اخراجات میں اضافے کا عزم کیا ہے، لیکن یہ بہت ہی کم ہے۔ اور خاص طور پر جرمنی میں انتخاب کے اس سال کے دوران جرمنی دفاعی اخراجات میں اضافے کے ہدف سے دور ہی رہے گا۔ نیٹو کے بنیادی ارکان جن میں فرانس، جرمنی، اسپین اور اٹلی شامل ہیں، وہ یورپی یونین میں زیادہ قریبی فوجی اور انٹیلیجنس تعاون کے خواہاں ہیں اور اس کی حمایت برسلز کے حکام بھی کرتے ہیں۔ یورپی یونین کی فورن پالیسی چیف فیڈریکا موگیرینی کہتی ہیں،
First of all, it means that Europeans have started to take seriously their security. We've started to do this well before the UK referendum.
سب سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ اپنی سلامتی کو سنجیدگی سے لینا شروع کر رہا ہے۔ ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے اور ہم نے یہ برطانیہ میں ریفرینڈم سے پہلے اور پھر امریکی انتخابات سے بھی پہلے کر دیا ہے، کیونکہ یورپی لوگوں کے لیے سلامتی اولین ترجیح ہے۔ برطانیہ نے یورپی یونین کے فوجی اتحاد کی تشکیل کے لیے کوششوں میں بھی رکاوٹ ڈالی ہے۔ برطانیہ کو خدشہ تھا کہ اس سے نیٹو کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن برطانیہ آئندہ چند برسوں میں بلاک سے الگ ہونے کو تیار ہے۔ ایسے میں یورپی یونین کے فوجی اتحاد کا مطالبہ زور پکڑ سکتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
پرتشدد دہشت گرد گروپ داعش کے نہایت ظالم اور خون کے پیاسے ارکان میں مٹھی بھر لوگ ایسے بھی ہیں جو آپس میں انگریزی زبان میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ داعش کو آئی سی ایل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ چار افراد پر مشتمل اس گروپ کو، جسے ان کے شدید برطانوی لہجے کی وجہ سے بیٹلز کہا جاتا ہے، داعش کے قبضے میں غیر ملکی یرغمالیوں کا نگران مقرر کیا گیا تھا۔ یہ لوگ دوسرے محافظوں کے مقابلے میں زیادہ ظالم ہیں۔ یہ قیدیوں کو ایزا پہنچانے کے لیے انتہائی سخت طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اب تک انہوں نے کم از کم دو درجن قیدیوں کی گردنیں کاٹ کر سزائیں دیں۔ داعش نے ان میں سے کئی کو ویڈیو ٹیپ کیا اور انٹرنیٹ پر پوسٹ کیا۔ ان میں سے ایک الیگزینڈا ایم این کوٹے کی شناخت اس گروپ کے برطانوی دہشت گردوں کے ایک ممبر کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ دسمبر 1983 میں لندن میں پیدا ہوا۔ اس نے نوجوانی میں اسلام قبول کیا۔ کوٹے گروپ کی جانب سے پھانسی دینے اور ایزا رسانی کے غیر معمولی ظالمانہ طریقوں میں ملوث رہا۔ یہ داعش کے لیے لوگوں کی بھرتی بھی کرتا رہا اور یہ اس دہشت گرد تنظیم میں شمولیت کے لیے متعدد برطانوی شہریوں کو بھرتی کرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ امریکہ وقتاً فوقتاً بعض ایسے افراد کی نشاندہی کرتا رہتا ہے جو کسی دہشت گرد تنظیم کے لیے خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تمام معاملات میں یہ وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں یا جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ان سے خاصا خطرہ ہے۔ الیگزینڈا ایمن کوٹے کی بھی امریکہ کی حکومت نے ایک ایسے ہی فرد کے طور پر شناخت کی ہے۔ نتیجتاً امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اس کا نام مخصوص لوگوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ اس کے اثاثوں کو جو امریکہ کی پہنچ میں ہیں منجمد کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کا کوئی بھی شہری یا کمپنی الیگزینڈا کوٹے کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتی۔ اس کارروائی کے ذریعے بین الاقوامی برادری کو مطلع کر دیا گیا ہے کہ الیگزینڈا ایمن کوٹے سرگرمی کے ساتھ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ دہشت گرد افراد اور گروپوں کی شناخت سے ان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ الگ تھلگ ہو کر رہ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی امریکی ایجنسیوں اور حکومتوں کی جانب سے قانون کے نفاذ کی کارروائیوں میں مدد ملتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آج کل انٹرنیشنل مین اسٹریم میڈیا میں جو مسلمانوں کی بات ہوتی ہے اکثر منفی ایونٹس کو لے کر ہی ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی بہت سے منفی واقعات نے انتہا پسند اور مسلمان دونوں ٹرمز کو خاص طور پر مغرب میں کچھ لوگوں کے لیے ہم مانی کر دیا ہے۔ اس نیگیٹو امیجنگ کا مقابلہ کیسے ہو؟ Assalamu alaikum, viewers, and welcome to Kahani Pakistani with your host, Aisha Gilani.
Welcome to the world-famous New York Comic Strip Live. 1975 mein shuru hone wala ye comedy club duniya ke sabse lambe arse tak chalne wala comedy club hai. Mashhoor comedians ne isi jagah pe apne careers ki shuruaat ki, jaise ke Eddie Murphy, Dave Chappelle, Jerry Seinfeld, Adam Sandler, Ray Romano, and more. ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اس تاریخی جگہ پہ ایک زبردست ایونٹ ہو رہا ہے جس کا نام ہے مسلم فنی فیسٹ. مقبول کمیڈینز دین عبداللہ اور محسن زید نے آج کل کے واقعہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے اس امیج کو چیلنج کریں جو اکثر مغرب کا مین سٹریم میڈیا پیش کرتا ہے. لکلی کچھ اور مسلمان کمیڈینز بھی یہی سوچ رکھتے ہیں اور کئی سالوں سے اسی چینج کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں. لکی فار اس وہ نہ صرف ذہین ہے بلکہ ہلیریس بھی. اب اس ایونٹ کا مشن کیا ہو سکتا ہے؟ آئی نو, اس ایونٹ کے آرگنائزر سے پوچھتے ہیں.
میسن زیاد اور میں چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ مسلمان بھی حصے مزاح رکھتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ بہت سے امریکیوں کا خیال ہے کہ مسلمان ہنستے نہیں ہیں. وہ انہیں لطیفے سناتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے, وہ انہیں خود پر ہنستا ہوا دکھائی نہیں دیتے.
یہ ہیں مقبول مسلم کمیڈین اور پولیٹیکل اور سوشل ایکٹیوسٹ دین عبداللہ. لا ڈگری حاصل کرنے کے بعد ان کا لوگوں کو ہنسانے کا اور سوسائٹی میں تبدیلی لانے کا دل چاہا. آج وہ ڈیلی بیسٹ اور سی این این جیسے مقبول میڈیا آؤٹلیٹس پر اپنی اپیئرنسز اور رائٹنگز کے ذریعے مسلمانوں کے نیگیٹو امیج کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انٹرسٹنگلی, دنیا بھر کے نیوز آؤٹلیٹس انہیں مسلم معاشروں سے ریلیٹڈ ٹاپکس پر ایکسپرٹ مانتے ہیں اور ان کو اے کامیڈی مشنری کے نام سے پکارتے ہیں.
تو ہم چاہتے تھے کہ کچھ ایسا کریں جو مثبت ہو, اور ہم نے سوچا لوگوں تک رسائی کے لیے کامیڈی ایک بہت اچھا طریقہ ہے. ہمیں امریکی میڈیا نے بہت زیادہ کوریج دی ہے, اور یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ ایک کمرے میں تو صرف 200 یا اس کے لگ بھگ لوگ آ سکتے ہیں, لیکن میڈیا پر اسے لاکھوں لوگ دیکھ سکتے ہیں.
Exactly. آڈینس کی اتنی بڑی تعداد تک پہنچانا یہ میڈیا کی طاقت ہے. اس پاور کے ذریعے منفی پیغام پھیلایا جائے یا مثبت, یہ فیصلہ فنکار کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ان مسلم امریکن کمیڈینز کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے.
بہنوں کو میرا سلام. آپ گھبرائیے نہیں کیونکہ میں خطبہ نہیں دینے لگا. ویسے ابھی میں نے شادی کی چوتھی اینیورسری منائی ہے اپنی چار بیویوں کے ساتھ.
مجھے لوگوں کا رد عمل دیکھ کر بہت مزہ آتا ہے, خاص طور سے جب میں نیوکلیئر فزکس کی کلاسز میں سب سے آگے بیٹھ کر یہ سوال کرتی ہوں. پروفیسر, پلوٹونیم, کیا مجھے اس کا کریٹ مل سکتا ہے؟
پر اسکرین پر داعش کے لوگوں کو قتل کرنے کی ویڈیو چل رہی تھی. وہاں لوگوں کی نظریں پہلے اس ویڈیو پر رکی اور پھر میرے اوپر. میں نے کہا یہ میں نے کیا کیا, میں یہاں آپ کے ساتھ ہوں شکاگو میں, یہ لائیو ہو رہا ہے, میں کیسے اس میں ملوث ہو سکتا ہوں؟
اسنا کنونشن پر ایک خاتون نے امام سے پوچھا کہ کیا جن سے شادی جائز ہے؟ کیا مسلمان مرد اتنے برے ہو گئے ہیں کہ اب لڑکیاں جنوں سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہیں؟
آواز دوست, یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر تھے آڈیس ٹریکس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا میری کہانی. یہ ہفتہ وار پسندیدہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتی ہیں آپ کی پسندیدہ میزبان شہناز عزیز, اور ان کے ساتھ ہوں گی پروڈیوسر وردہ خلیل. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.